السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة المؤمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المومن کی آیت نمبر 60، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج ان آیات کریمہ کے حوالے سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے دعا، دعا کی حقیقت، دعا کے معنی، دعا کی اہمیت اور فضیلت، اسی طرح دعا کے نتائج، امپیکٹس. پھر انشاءاللہ وقت ملا تو کچھ قرآنی دعاؤں کا تذکرہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، محبوب دعائیں، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. سب سے پہلے اس لفظ دعا پر غور کیجئے. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، مانگنا. انسان اپنی حاجات، ضروریات، بیسک نیسیسٹیز، بعض اوقات اپنے حال سے اور بعض اوقات اپنے قال سے، اپنی زبان سے مانگتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہماری سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے بن مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی. ہمارا وجود جن چیزوں کو مانگتا ہے سروائیول کے لیے، آکسیجن چاہیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بنیادی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رحم مادر میں بھی فراہم کرتا. اسی طرح زندہ رہنے کے لیے غذا درکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فراہم کرتا. ہر شے جو انسانی وجود کے لیے ضروری ہے، چاہے ہم مانگے نہ مانگے، اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنا رب مان کر اپنی تمام تر چیزیں ضروریات اللہ ہی سے مانگی جائیں. اور اگر آپ غور کریں یہی ایمان کا حاصل ہے. اللہ پر ایمان کا حاصل کیا ہے؟ جب ہمیں تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی آئے، کس کو پکاریں، کہاں جائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹیکیں؟ فطرت انسانی بتاتی ہے، فطرت میں ایک محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایک تعلق، ایک معرفت موجود ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مشکل میں، تکلیف میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ ہی سے اس مشکل کا حل مانگے. لہذا یہ دعا ایک والہانہ عمل ہے. جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے، اسی طرح بندے اور رب کا تعلق اس سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بندہ اپنی حاجات، ضروریات اگر اللہ ہی کے سامنے پیش کرے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. لہذا بڑی زبردست دعا یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 60 سورۃ المومن کی. وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بلکہ اگر یوں ترجمہ کیا جائے، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہو کر. آیت کریمہ پر غور کیجئے، پہلا حکم کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو. جیسے میں نے عرض کیا، فطرت انسانی میں کسی نہ کسی کے سامنے التجا کرنے کی ایک جذبہ اللہ پاک نے رکھا ہے. اگر انسان اللہ کو نہ پہچان سکے تو پھر یہ دعا، یہ حاجت روائی کے لیے پکار اللہ کے سوا پھر غیر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. اور شیطان کا یہ سب سے مضبوط، سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ انسان کو اللہ کے بجائے، اللہ کی طرف جانے کے بجائے غیر اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دے. لہذا بت پرستی کا آغاز بھی اسی طرح ہوا. جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہیں اس میں دعا اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر کے کی جائے، یہاں سے شرک کا آغاز ہو جاتا، جبکہ بندے اور رب کا تعلق والہانہ ہے. بڑی پیاری آیت ہے سورۃ البقرہ کی. یہ آیت کریمہ جس جگہ وارد ہوئی ہے وہاں روزے کا حکم آیا، روزے کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کی فضیلت. آیت نمبر 183 سے 185 تین آیات روزے سے متعلق ہیں. اس کے فوراً بعد آیت کریمہ آئی، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو یقیناً میں قریب ہوں. ذرا آیت کی فارمیشن پر غور کریں تو ہونا چاہیے تھا فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فقل انی قریب، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. یہ بننی چاہیے ترتیب جملے کے ادوار سے تو، لیکن جواب کیا دیا؟ یہ قل جو ہے آپ فرما دیجئے، یہ بیچ سے نکال دیا گیا. انی قریب، یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الدعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارے, جب جہاں مجھے پکارے, فلیستجیبوا لی, لیکن انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات سنیں, میرا کہنا مانیں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتے, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. لہذا دعا کے آداب رب کائنات نے ہمیں سکھایا. پھر مشہور و معروف دعائیں, دعا کیسے مانگی جائے, کیا مانگا جائے. انسان کے پاس تو بے شمار حاجات ہیں, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. کیلکولیٹ, بالکل سلیکٹڈ دعائیں بھی نقل کر دی گئیں کہ یہ مانگو, ایسے مانگو, مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھا دیا. لہذا چند مشہور و معروف دعاؤں کا تذکرہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھائی ہیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں بہت عظیم دعا, مناسک حج میں خاص طور پر طواف کے دوران مانگے جانے والی سب سے عظیم ترین دعا, اس کو جامع ترین دعا کہتے ہیں, وہ بھی اللہ پاک نے سکھائی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ ہے وہ بیلنس, توازن. دعا دعا میں مانگنا کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, نیکی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے دعا میں توازن, کہ دنیا بھی مانگو اللہ ہی سے اور آخرت بھی اللہ ہی سے, اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے کے لیے دعا مانگو اللہ سبحانہ وتعالی سے. لہذا آپ سب جانتے ہیں کہ طواف میں خاص طور پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں صرف یہی دعا پڑھنی چاہیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, آپ ایسے دعا کریں, قل ربی زدنی علما. اے نبی, آپ ایسے دعا کیا کریں علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ تو میرے, اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. اسی طرح ایک اور مقام پر آیا, ایسے دعا کیا کریں, قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ بھی سورہ مومن کے آخر میں آتا ہے. ایسے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو بخش دے, تو رحم فرما, اور یقیناً تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا. حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا, سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے. دعا میں یقین, کنوکشن جب تک نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. مانگنے والی ذات کو بڑا مانتے ہوئے, کل قدرت کا حامل مانتے ہوئے, اس کائنات کا مالک مانتے ہوئے, اس یقین سے کہ میری یہ دعا صرف وہ ہی پوری کرنے والا ہے اور کوئی بھی نہیں, حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے. سورہ مریم میں یہ پورا واقعہ آیا. دنیاوی اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے اولاد کا ہونا ناممکنات میں سے تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی. دیکھیں الفاظ کتنے پیارے ہیں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. کہنے لگے اے میرے رب, یقیناً میں انتہائی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی, اور میرے سر سے شولہ نکلا بمانے سارے بال سفید ہو چکے ہیں, انتہائی بڑھاپے کے لیے استعارہ. لیکن الفاظ سنیے, ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مایوس لوٹاؤں. جب میں نے تجھ سے دعا کی یہ دعا ضرور پوری ہوئی. اور دعا کیا تھی؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ اور یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے. گویا اولاد عطا فرما, اور اولاد بھی ایسی جو میرے اس دین کے کام میں نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھائے. اب میں اصلی مثال کے طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں, دنیاوی اعتبار سے ممکنات میں سے نہیں تھا, لیکن دعا کا یقین, تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا, یہ ہے کنوکشن. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے انتہائی بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یایا علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی. تو بہرحال دعا کے لیے وقت کو فارغ کرنا, عام طور پر یہ دعا قبولیت کے لیے تنہائی میں ہوتی ہے. یہ بندے اور رب کا ایک بڑا والہانہ تعلق ہونا چاہیے, اس کے لیے وقت فارغ کریں اہتمام سے. اور ظاہری بات ہے اس کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. قرآن سے, حدیث سے, تعامل صحابہ سے, اولیاء اللہ سے, صوفیہ سے, جتنی بھی باتیں آپ منقول نقل کریں گے سب میں ایک خاص وقت کا تذکرہ آئے گا, اور وہ تہجد کا وقت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, وقت متعین کیا ہے. لہذا اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے لیے خاص طور پر اس وقت کو فارغ کریں. پھر ہر فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کی قبولیت کا حکم بھی موجود ہے مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم سے. جس طرح ہم مانگتے ہیں بس رٹی رٹائی دعائیں مانگ لیتے ہیں ہم بھی, اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مسنون عمل ہے. دعا کے لیے اہتمام, اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ انفرادی دعائیں کی جائیں. ہاں بڑے اجتماعات ہیں, جمعہ ہے, عیدین ہے, یا اور دیگر کبھی اجتماعات ہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعائیں بھی ثابت ہیں, لیکن مستقل نہیں. تو بہرحال دعا کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا, اپنے رب سے تعلق. اب ایک اور سوال ہے کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اگر وہ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول کی جائیں تو انہیں بھی میری بات ماننی چاہیے. یہ دو طرفہ عمل ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرو لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو میرے ساتھ ناشکری نہ کرو, کفر نہ کرو. لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط لازم اللہ سبحانہ و تعالی پر وحدانیت کے ساتھ ایمان. اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گی. مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور بڑا مسئلہ حساس ہے, حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو اللہ تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرے اس کے لیے جسٹیفیکیشن رکھے, ہاں اللہ نے تو حرام کیا لیکن میں کیا کروں, اور بھی کئی لیم ایکسکیوزز ہیں. اللہ تعالی کے حرام کردہ چیز کو استعمال کر کے انسان مانوی اعتبار سے ناپاک و نجس ہو جاتا. لہذا حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم شریف کی روایت سنائی گئی تھی کہ ایک شخص سفر میں ہے, مسافر ہے, اور اللہ تعالی کو پکارتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, ای رب, شرک نہیں کر رہا, اللہ کو پکار رہا ہے, لیکن ای نہ مستجاب لہو, کیسے اس شخص کی دعا قبول ہو جو اس نے کھایا وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا, اس کا جو گوشت بنا, جسم بنا وہ حرام غذا سے. لہذا اللہ تعالی نے ایسے جسم کو جو حرام غذا سے بنا ہو جنت میں داخلہ حرام کر دیا. لہذا دعائیں قبول ہوتی ہیں یقیناً, لیکن اس کے لیے پاکیزگی, سوچ کی پاکیزگی, عمل کی پاکیزگی ضروری ہے. اسی طرح وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں, انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تو رب کائنات عبرت کا نشان بناتا. فرعون کی مثال بالکل واضح ہے. دعا کے آداب میں اللہ سبحانہ و تعالی کو گڑ گڑا کے دعا کرنا، ادعوا ربکم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارو، کچھ خوف بھی ہو کچھ امید بھی ہو. اب یہ ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی گئی، الایمان بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت سے اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارو. اللہ کا خوف بھی ہو امید بھی ہو. محض خوف اگر طاری ہو گیا تو ظاہری بات ہے پھر دعا میں وہ للہیت ویسے طاری نہیں ہو سکتی. اور صرف امید ہی امید ہے، خوف نہیں اپنے اعمال کے پکڑے جانے کے بارے میں، ظاہری بات ہے وہ چیز نہیں منسوب ہو سکتی، توازن نہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو خوفا و طمعا، کچھ خوف اور کچھ امید کے ملی جلی کیفیت کے ساتھ. البتہ دعائیں یاد رکھیے تنہائی ہی کی قبول ہوتی ہیں، انفرادی تعلق. ہمارے استاد بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ دعا اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ اور ایک ڈائیلاگ ہے، گفتگو ہے جو آپ کر رہے ہیں اپنے رب سے. بعض اوقات زبان سے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات دل میں اٹھنے والی خواہش، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے. اور آپ یقین کریں بعض اوقات وہ دعا وہیں قبول ہو جاتی. بہرحال اپنا ایک تجربہ شیئر کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے کہ اللہ جانتا ہے اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، صرف آپ حضرات کو اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے. 2003 میں ایک کالج میں پڑھا رہا تھا حج کی، تو حج کا ٹاپک پڑھا رہا تھا، 2 یا 3 کی بات ہے واللہ عالم. اور وہاں کی کیفیات، عرفات کا میدان، خانہ کعبہ کی زیارت، اب یہ ساری ٹاپکس آتے ہیں حج میں. اچانک دل میں خواہش پیدا ہوئی خود بخود، مجھے معلوم بھی نہیں کیسے، پیسہ میرے پاس نہیں، حج کی صورتحال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان جوانی میں خاص طور پر حج کے بارے میں سوچے، اور پاکستانی ویسے بھی. بہرحال پڑھاتے ہوئے خواہش پیدا ہوئی، اللہ ہمیں بھی یہ چیز دکھا، عرفات کا میدان، خانہ کعبہ اور دیگر جو بھی ہیں. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اتفاق سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سال حج کی توفیق عطا فرمائی. بہرحال مجھے تو ایک خواب لگتا ہے، لیکن یہ شعر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، کبھی کبھار ہی ہوتی ہے لیکن ہو جائے، تو رب کائنات اس کو قبول کرتا ہے. بہرحال حج کے بہرحال دعا کے لیے کیفیت کا ہونا، والہانہ ایک کیفیت، محض الفاظ نہیں زبان سے ادا کیے جا رہے ہوں بس، بلکہ اندر سے ایک پیاس، ایک طلب، ایک ولولہ، جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے خود بخود. تو دعا کے الفاظ ہی نہیں، اندر سے ایک کیفیت بھی ہو اپنے رب سے، محبت، والہانہ تعلق کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا یقین کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمن دعائیں قبول کرتا ہے. بہرحال احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک اور پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا تذکرہ بھی ہے. رب کائنات یہ بھی فرماتا ہے، عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، تم اس کو کسی بھی نام سے پکارو، تمام اچھے پاکیزہ نام اللہ ہی کے ہیں. لیکن چند ناموں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، جیسے بڑی پیاری دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث، یا الحی القیوم، اللہ تعالی کے اسماء اعظم کہلاتے ہیں. اے زندہ و جاوید، اے دوسروں کو تھامنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. برحمتی کا نستغیث، ہم تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں. یہ جامع دعاؤں میں سے، بڑی دعاؤں میں سے. دعا مانگتے وقت اپنی بے بسی لاچاری کا اظہار بھی کر رہا ہو انسان. تکبر اور دعا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جب انسان دعا مانگ رہا ہو اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں بے بس ہوں, لاچار ہوں, اے اللہ تو جو میری جھولی میں ڈال دے, انی فقیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ. یہ کیفیت ہو, کیفیت کہ میں فقیر ہوں, لاچار ہوں, بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, اے اللہ صرف تو ہی کرنے والا. اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ دعا کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے, صبر. اور یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. انی افوض امری الی اللہ ان واللہ بصیر بالعباد, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر کرتا ہوں, اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. لہذا جلد بازی نہ کرو کہ میں نے تو دعا کی, دعا ہی قبول نہیں ہوتی. ایسا ایٹیٹیوڈ مومن کا نہیں ہو سکتا. دعا کی قبولیت کے لیے حدیث میں تین کیفیات آئی ہیں, وہ سن لیجئے تو انشاءاللہ اور بات واضح ہو جائے گی. پہلی کیفیت یہ ہے کہ جو دعا ہم نے اللہ پاک سے مانگی, چاہے وہ مادی نعمت ہو, روحانی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ بندے کے حق میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا. اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. بعض اوقات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, چھوٹے بچے, موسم خراب ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے, آئس کریم یا برف والی کوئی شے مانگ رہے ہیں آپ سے کھانے کے لیے, اب آپ ظاہری باتیں نہیں دیں گے اس کو, اس کا گلا پہلے ہی خراب ہے, چیسٹ انفیکشن ہے, اور کوئی ایسی چیز دے دی زیادہ بیمار ہو جائے گا. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے آئس کریم مانگی ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی شے دیں, اس کو بہلانے کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح پہلی شکل تو یہ ہے کہ اگر وہ شے ہمارے حق میں ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, اور اگر حق میں نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دیا تو فتنے میں پڑ جائے گا, مشکل میں آ جائے گا, تو رب کائنات اس کے بجائے کوئی اور نعمت عطا فرما دیتا ہے. اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں, کتنی نعمتیں ایسے ہیں جو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے. تو وہ آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کہ مانگا یہ تھا, اللہ نے یہ دے دیا, اور یہ تو زیادہ اچھا ہے. بعد میں پتہ چلتا رہے یہ تو زیادہ اچھا تھا, ہم نے وہ مانگا, یہ زیادہ بہتر رہا. بہت سارے ڈیسیجن ہوتے ہیں انسان کرتا ہے, بزنس کے وقت, شادی کے وقت, ایجوکیشن پروفیشن جب وہ جوائن کر رہا ہوتا ہے, آپ کے زندگی میں بھی آیا ہوگا. بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اگر میں وہاں ہوتا تو کیا ہوتا, یہ جوائن کر لیا تو دیکھو کتنا فائدہ ہوا. تو یہ جو ڈیسیجن ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے, یہ نعمتیں کون فراہم کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرے بھائیوں, اس حوالے سے آخری بات بڑی زبردست ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے تو یا تو قبول ہو گئی یا آلٹرنیٹو دے دیے گئے. تیسری شکل بھی ہے دعا کی قبولیت کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں اس کے جو قبول نہیں ہوتی اس کے نام اعمال میں جمع کر دی جاتی ہیں. جو دعائیں ہم نے مانگی اللہ سبحانہ و تعالی سے, وہ نام اعمال میں جمع کر دی جاتی ہیں, اور قیامت کے دن جب نام اعمال کھلے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کا جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, بدلہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی, تو انسان حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہاں کی دعائیں قبول ہو گئی, نعمتیں مل گئیں, مادی ہو یا اور دیگر, یہاں تو ختم ہو گئی, عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. جو دعا وہاں جمع کر کے اس کا ریوارڈ رب کائنات عطا فرمائے گا, انسان کو حسرت ہی ہوگی کاش میری ہر دعا قبول نہ ہوتی, یہاں ملتا. یہاں جو ہے وہ عارضی نہیں, پرماننٹ ہے, ہمیشہ کے لیے. تو بہرحال دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کی جائے, صبر سے, تحمل سے کام لیا جائے. اللہ تعالی کے فیصلے ہیں, جب چاہے گا کرے گا. اسی حوالے سے آخری بات یہ میرے بھائیوں, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا. کیا ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو طرفہ ہے, یا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات تو مانے, ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیاری نہ ہو. چاہے ہم انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی, یاد رکھیے انفرادی معاملات کو پھر بھی اگنور کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. اجتماعی غلطیاں, اجتماعی خطائیں یا غلطیاں ہوں یا کوتاہی ہوں یا گناہ ہو, ان کی سزا توبہ کے سوا کچھ نہیں, وہ معاف نہیں ہوتی اگر توبہ نہ کیا جائے. لہذا آج ہمارا تعلق انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک خاص طور پر اللہ تعالی سے دو طرفہ نہیں ہے. ہم بحثیت مجموعی اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تعالی کے مسلسل عذاب, عذاب کی مختلف کیفیات یا قسمیں ہمارے سروں پر سوار ہیں. لہذا ہماری دعائیں اجتماعی سطح پر قبول نہیں ہو رہی. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ خلفاء راشدین ہیں جن سے احادیث بہت کم مروی ہیں. ان میں سے ایک اہم حدیث حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے, جس میں انہوں نے فرمایا, اللہ کی قسم تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, ورنہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں. لہذا اجتماعی سطح پر دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت, ایک منظم گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دیتا رہے, برائی سے روکتا رہے. ورنہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا عذاب آئے گا بلکہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی ایسی اجتماعیت میں شامل ہونے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں. تو اجتماعی سطح پر بھی انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی, اور امید ہے کہ بہت بڑے عذاب, عذاب استیصال سے ہم محفوظ رہیں گے. ورنہ جیسے عرض کیا گیا, بہرحال لوگوں کو پسند نہیں آتی یہ باتیں, کیا ہر وقت عذاب عذاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی قرآن حکیم پڑھ لو, اس میں کتنی مرتبہ عذاب کا تذکرہ آیا ہے, پوری قوموں کا تذکرہ. 6 قوموں کو رب کائنات نے عبرت کا نشان بنایا, اور مکی صورتوں میں انبیاء و رسول کتنا بڑا حصہ ہے, خود پڑھ لو. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ان کی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا؟ اور رب کائنات نے کیوں بیان فرمایا انبیاء و رسول؟ عبرت کے طور پر پڑھو. جب عذاب آیا تو فرعون بھی مان گیا, ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر. فرعون کیا اس کا باپ بھی ہو, جب عذاب آئے گا تو یہی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا الان اب ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم سب سمجھیں, مملکت خداداد پاکستان, اس کی حفاظت, اس کا استحکام, اس کی اسٹیبلٹی کس چیز میں ہے؟ ہندوستان سے تجارتی تعلقات بہتر ہو جائیں, مودی سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں, تو کسی فرد کو فائدہ ہوگا یا اجتماعیت کو؟ اسی طرح اور بھی پالیسیز کے اعتبار سے تنقید ہو سکتی ہے, لیکن یقین کریں یہ ساری وہ چیزیں جو عارضی ہیں. جب تک ہمارا تعلق اللہ تعالی سے دو طرفہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہوں, تو رب کائنات ہم سے محبت کرے گا اور ہم پر رحمت نازل فرمائے گا جب تک اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.